ये ऑडियो इस्लामी अफकार की तरफ से पेश की जा रही है।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز حاضرین آج کئی برس کے بعد آپ کے حضور میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ بھی مریم العلی کے اس مسابقے کے پروگرام کی نسبت سے جو قرآنی تلاوت کے زیر سایہ منعقد ہو رہا ہے لہذا مجھے تو بے حد خوشی ہے کہ اس سرزمین پہ اور اس جامع مسجد میں جہاں برسوں میں نے نمازیں پڑھی ہیں جمعہ کی نماز ادا کی ہے اور ایک خاصا وقت بلکہ اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ اور اثاثہ کہیے میں نے یہاں گزارا ہے آج وہاں آپ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ معزز حاضرین آج کل جو ہمارے ملک کے حالات بلکہ یوں کہیں کہ پوری دنیا کے جو حالات ہیں اس میں اگر ہمارے اندر ایک وصف پیدا ہو جائے اس کی روح اس کا کردار اس کی حرارت اور اس کی حرکیت ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم کسی محاذ پہ ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ محاذ ہمارے لیے ہوگا، کامیابی ہمارے لیے ہوگی، خسارے منافع کی شکل اختیار کریں گے اور حالات احوال میں تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ اور وہ وصف کیا ہے، وہ صفت کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا ہے۔ لہذا جو سورہ ہود کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها۔ سورہ ہود نے اور سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحیہ مبارکہ میں دو چار بار سفید دیکھے تو صحابہ نے کہا حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ پر شباب سے شیبہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها۔ سورہ ہود کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح کا، ان کی قوم کا، حضرت ہود کا اور ان کی قوم کا، حضرت صالح کا اور ان کی قوم کا، حضرت شعیب کا اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ان پر ان کے کردار کی بنیاد پر انہیں کیفر کردار تک جو پہنچایا گیا ہے اس کا ذکر ہے۔ اس تمام واقعات کے اختتام پر اللہ رب العزت نے حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ساری امت کے افراد کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ فرمان اور ارشاد عالی کا ظہور ہو رہا ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ آپ جمے رہیے، استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو جمنے کا حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو اسلامی تناظر میں کرنے کا اور نہ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ جہاں ڈٹنے کا حکم ہے ڈٹ جائیے، اور جہاں ہٹنے کو کہا جائے وہاں ہٹ جائیے۔ یہ فرمان الہی پر آپ عمل کیجئے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تلقین کیجئے جنہوں نے کفر سے، شرک سے، برائیوں سے، گناہوں سے توبہ کر کے شمولیت اختیار کی ہے آپ کے اسلامی جماعت کے اندر، ان کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے، تاکید کیجئے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ اور پہلی بات یاد رکھیے کہ شریعت کا جو فرمان ہے، دین کا جو حکم ہے، شریعت نے جن حدود کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ایک بالشت کا ایک سوت کے برابر بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ حدود ربانی ہیں، اس سے آگے نہ بڑھیے، اس کے اندر زندگی گزاریے۔ خواہ عبادات کا، اخلاقیات کا، معاملات کا، معاشرت کا، کسب معاش کا، لین دین کا، زندگی کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان حدود کے اندر ہوں جو اللہ رب العزت نے دینی حدود، اسلامی حدود کے تناظر میں آپ کو پیش کیا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو ولا تتقوا کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت سے ذرہ برابر، بال کے برابر بھی اس سے آگے نہ بڑھیے، تجاوز نہ کیجئے، اعراض نہ کیجئے، نہ مثبت انداز میں نہ منفی انداز میں۔ اور انہ بما تعملون بصیر، اور یہ ذہن میں بھی رکھیے کہ آپ کے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں آپ کا عمل ہے، بلکہ آپ کی پوری امت کا عمل ہے، چاہے وہ دن کی روشنی میں کریں یا رات کی تاریکی میں کریں، تنہائی میں کریں یا اجتماعی زندگی میں وہ کریں، اللہ کی نظر سے وہ باہر نہیں ہے۔ دوسری بات جو فرمائی، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، دوسری بات، ایک تو حدود الہی سے تجاوز نہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مرحلہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا ہو، چاہے وہ معاملات کا ہو، چاہے وہ معاشرت کا ہو، چاہے کسب معاش کا ہو، حلت و حرمت کا ہو، معاشرتی زندگی کا ہو، ایک سود کے برابر، ایک بال کے برابر بھی اسلامی تناظر میں آپ آگے بڑھنے کی، حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں، جو بد کردار ہیں، جو طاغی اور باغی ہیں، ان کی طرف آپ کا اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے جھکاؤ بھی نہ ہونے پائے۔ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ایسے لوگ جو ظالم ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے متمرد و سرکش ہیں، ان کی طرف جھکاؤ بھی نہ ہونے پائے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے۔ اگر ایسا ہوگا تو ایسی صورت میں جہنم پکڑ لے گی، جہنم سے مس ہو جائے گا، جہنم کی آگ لگ جائے گی، پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا، اور جب حمایتی کوئی نہیں ہوگا تو مدد بھی نہیں مل سکتی ہے۔ پہلے حمایت ہوتی ہے، پھر نصرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی حامی اور محامی ہمارا نہیں ہے تو نصرت و مدد بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مالکم من دون اللہ من اولیاء, اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا, پھر تم ملا تنصرون, اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. اسی لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے دین کو, پوری شریعت کو اللہ رب العزت نے دو لا کے درمیان رکھا ہے, ایک لا تطغو ایک لا ترکنو, ایک لا تطغو ایک لا ترکنو, یہ دو لا کے درمیان اللہ نے رکھا ہے. یعنی شریعت کا مثبت پہلو ان دو منفی پہلوؤں سے ہمیں الگ رکھنا چاہیے. اگر شریعت کا مثبت پہلو ان لا کے دو لا کے درمیان اٹک جاتا ہے, لٹک جاتا ہے, تو یاد رکھو شریعت کے تناظر میں اللہ کے حضور میں رضا الہی سے شاد کام اور بہرور وہ نہیں ہو سکتا ہے. نمبر ایک یہ کہ حدود شرعیہ سے ہم تجاوز نہ کریں, یہ لا تطغو ہے. اور ظالموں کی طرف, بد کرداروں کی طرف, شرابیوں کبابیوں کی طرف, سود خوروں کی طرف, اور دین و شریعت کے معاملے میں یہ خیال کرنا کہ اور ادیان ہیں وہ بھی صحیح ہے. اگر یاد رکھیے, اگر یہ سارے ادیان صحیح ہوتے اور یہ سارے مذاہب اللہ تک پہنچانے والے ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی دعوت و تبلیغ کی؟ اور کیوں اس کی فضیلت بیان کی جاتی؟ اور کیوں یہ کہا جاتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ کیوں کہا جاتا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ کیوں کہا جاتا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور یہ کیوں کہا جاتا واذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فعارضنہم حتی یخوضوا من حدیث غیری واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, کیوں کہا جاتا؟ ضرورت ہی کیا تھی جب سب صحیح ہیں, سب اسی معبود برحق تک پہنچانے والے ہیں, چاہے ہندوازم ہے یا جین ازم ہو یا بدھازم ہو یا سکھ ازم ہو یا آج کل کے یہ زندیق اور یہ لوگ ہوں جو تسلیم ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں سارے راستے اسی تک پہنچانے والے ہیں, اس کی ضرورت نہ ہوتی. کیا ضرورت تھی حضرت ابوبکر صدیق کو وہ اسٹیم لینے کی؟ اور کیا ضرورت تھی حضرت عمر کو مجاہدین کو بھیجنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی یرموک میں جنگ و جدال کی؟ اور کیا ضرورت تھی بدر میں اپنے آپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں پیش کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی حضرت احد کے اندر 70 صحابوں کو شہید کیے جانے کی؟ اور کیا ضرورت تھی خندق میں جب متحدہ محاذ سے آپ کا مقابلہ ہے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور انتہائی پریشانی کا عالم ہے, لیکن استقامت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان پر ایک لفظ شکوا کا نہیں آتا ہے, پھر کیا ضرورت تھی اس کی؟ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ اور دین جتنے ادیان ہیں وہ صحیح ہیں, سب غلط ہیں, سب مردہ ہیں, ایک ہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وهو فی الآخرة من الخاسرین, ایک ہی دین ہے, سارے ادیان مردہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے اگر ذرا سی کوئی بات جو اسلامی شریعت کے حدود سے الگ ہے تو پوری اسلامی دنیا چیخ پڑتی ہے, کیوں مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود ہوا, کیوں یہ مدارس جو ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں, کیوں خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ہوا صدائیں لگائی جا رہی ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ اسلام اپنی تمام تر حقانیت کے ساتھ حدود شرعیہ میں باقی رکھنے کے لیے ان تمام ذرائع اور وسائل کی ضرورت ہے, ورنہ مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے. لہذا دوسروں کو آپ دیکھیں گے کہ دو ہاتھ کی جگہ چار ہاتھ لگا دیں, آٹھ ہاتھ لگا دیں, ایک سر کی جگہ چار سر لگانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آج ان کے منی اور رشی اور ان کے آج سربراہ لوگ کیا کیا نہیں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں جن کا وجود پہلے سے نہیں تھا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, اس لیے کہ یہ ریت ایک روایت چلی آ رہی ہے. اسلام روایت کا پابند نہیں ہے, اسلام شریعت کا پابند ہے, اور شریعت اللہ کی طرف سے, شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ کے ایسے بندے ہوں گے کہ شریعت حقہ پر قائم و دائم رہیں گے, اور اگر ان کے ساتھ دینے والے نہیں بھی ہوں گے, ان پر لعنتان و تشنیع کرنے والے ہوں گے, ان پر طنز و تعریض کرنے والے ہوں گے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر خلاف ان کی زبان اٹھ رہی ہوگی, نکل رہی ہوگی, تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ ان کے ذریعے دین کی خدمت لے گا, شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروان چڑھائے گا. لہذا آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کے اندر, آج اللہ کا شکر ہے کہ ان تمام احوال و حالات کے اندر بھی شریعت حقہ کی نشو نما کے لیے اور اس کی جو ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام قائم کیا ہے وہ قائم ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا نظام, سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے ملی ہے. لہذا حکم ہے رب کریم کا, فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. اللہ نے فرمایا کہ وحی الہی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے, مضبوطی سے پکڑ لیجئے. لہذا ایک موقع ہے شیب ابی طالب کا, 3 سال گزر چکے ہیں, پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. کون سی مصیبت تھی جو اس میں نہیں آئی؟ بھوک کی, پیاس کی, لباس کی, رشتوں کی, باہم ملنے جلنے کی, خرید و فروخت کی. 3 سال, 3 مہینے بھی نہیں, 3 دن بھی نہیں. آج اگر کسی کو 3 دن کے لیے اس پر ساری چیزیں پابند کر دی جائیں تو چیخ اٹھے گا. لیکن دین کی خاطر, شریعت کو قائم و دائم رکھنے کی خاطر, فرمان الہی پر عمل کرانے کی خاطر 3 سال شیب ابی طالب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمنوا موجود. 3 سال گزرنے کے بعد ایک روز اللہ کے رسول نے فرمایا ابو طالب اپنے چچا سے کہ جو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر دستاویز لکھ کر کے لٹکا رکھا ہے اس کے سارے الفاظ کرم خوردہ ہو چکے ہیں, سارے الفاظ کیڑوں نے کھا لیا سوائے اللہ کے نام. ابو طالب سن کر متعجب ہوئے اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے. ابو جہل سے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر یہ بات سچ ہے تو اب تسلیم کر لو کہ حق یہ ہے, اور اگر غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو جہل تیار ہو گیا. آگے جا کر کے جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا اور وہ دستاویز جو لکھ کر کے لگائی گئی تھی دیکھی گئی تو اس میں سوائے اللہ کے نام کے کچھ بھی باقی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی ابو جہل تیار نہیں ہوا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدين. آج بھی ابو جہل جس قلیم میں ڈالا گیا, اس کے جسے کو ڈالا گیا, امیہ ابن سلط کو ڈالا گیا اور دیگر ایسے شرارت شریر لوگوں کو ڈالا گیا, آج وہاں سے بدبو آتی ہے. اگر آپ بدر آپ جائیں اور اس ابو جہل کے جہنم کے پاس جائیں جس میں اس کو ڈالا گیا ہے, کہیں سے خوشبو نہیں آتی, بدبو ہی بدبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. بدر میں جا کو دیکھو ان مفسدین کا حال کیا ہے. قلیب بدر کے اندر اللہ کے رسول نے کہا تم نے پا لیا. صحابہ نے کہا حضور یہ سنتے ہیں, یہ تو مر چکے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں جس انجام کو یہ پہنچ چکے ہیں. ایسے موقع پر چند نوجوان اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضور ودو لو تو دھنو فیو دھنون, کچھ ہماری بات آپ مان لیجئے اور کچھ ہم آپ کی ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے سامنے صرف اپنی انگلیوں سے یوں اشارہ کر دیجئے, ہم اس کو پریکرما یعنی ہم اپنے تمام دیوی دیوتاؤں کے ارد گرد جو طواف کرتے ہیں, پریکرما کرتے ہیں, ہم اس بات کی جا کر کے وضاحت کریں گے کہ محمد بھی اس کے قائل ہے, اور ہمارے اور آپ کے درمیان جوڑ پیدا ہو جائے گا. یہ شیب ابی طالب کی جو چیز ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اسی سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی. اخیر میں انہوں نے یہ پیش کیا تھا اللہ کے رسول نے ذرا سا توقف کیا ذرا سا توقف کیا، آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن شيئا اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه ما قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. جس کا خلاصہ یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قریب تھا کہ آپ کو حق سے بچھلا دیتے، پھسلا کر کے آپ کی زبان سے ایسی بات کہلا دے، لیکن ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن، ان ظالموں کی طرف، ان مشرکوں کی طرف، ان ناہنجاروں کی طرف، ان کفار کی طرف آپ کا ذرا سا جھکاؤ ہو جاتا. لوگوں جھکاؤ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں کیا، استقامت اللہ رب العزت کا وہ فیض ہے کہ ہم تمام تر قوتوں کو، تمام تر طاقتوں کو، تمام تر صفات کو، تمام تر رضا الہی کے وسائل کو اپنے جلو میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر استقامت کی فضا پیدا ہو جائے. اسی لیے حضرت صوبان ابن عبداللہ نے جب کہا تھا، حضور ہمیں کوئی مختصر بات بتا دیجئے جس پر ہم قائم ہوں اور زندگی میں سرخرو و سرفراز ہوں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قل آمنت باللہ واستقم، کہو اللہ پر ہم ایمان لے آئے اور پھر اسی پر جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو. تو استقام کلید نجات، استقام کلید کامیابی ہے، استقام سرخروی و سرفرازی کا تاج ہے، استقامت ہماری زندگی کا عنوان ہے، استقامت ہماری عبادات کا، ہمارے معاملات کا، ہماری معاشرت کا، ہماری اخلاقیات کا، کسب معاش کا، حلت و حرمت کا بہترین وہ سوغات ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازیں اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.